وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين، يعني أن الإجماع في الأمور الشرعية في الأصل يفيد اليقين والقطعية، فيكفر جاحده وإن كان في بعض المواضع بسبب العارض لا يفيد القطع. وحكمه، آگے اجماع کا حکم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وحکمہ، اور اجماع کا حکم جو ہے فی الاصل، اصل میں، یعنی اصل کے اعتبار سے اجماع کا حکم، یعنی جب درمیان میں عوارض کا دخل نہ ہو، عوارض کا دخل جس وقت نہ ہو، اصل کے اعتبار سے اجماع کا حکم یہ ہے کہ ان یثبت المراد بہ شرعاً، کہ ثابت ہو جاتی ہے اس کے ذریعے وہ چیز جس کا ارادہ کیا گیا اس حال میں کہ وہ شرعی ہو، اس حال میں کہ وہ شرعی ہو، یعنی وہ مراد شرعی ہو جس کا ارادہ کیا گیا، یعنی شرعی امر ہو. کون سا امر ہو؟ شرعی امر ہو، دنیاوی امر نہ ہو. تو حکم اجماع کا یہ ہے اصل کے اعتبار سے کہ اس کے ذریعے وہ شرعی مراد ثابت ہو جائے گی، علی سبیل الیقین، یقین کے طریقے پر بھائی، کس طریقے پر؟ یقین کے طریقے پر بھائی، یقین کے، یعنی یقین کا یہ فائدہ دیتا ہے کون؟ اجماع. تو لہذا یہ جب یقین کا فائدہ دیا اس نے تو اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یقین تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح کتاب اللہ اور سنت قطعی ہیں اسی طرح اجماع بھی قطعی ہے بھائی. یعنی ان الاجماع فی الامور الشرعیہ، یعنی کہ اجماع امور شرعیہ کے اندر، فی الاصل اصل میں، یفید الیقین والقطعیت، یہ فائدہ دیتا ہے یقین اور قطعی ہونے کا. فیکفر جاحدہ، تو پس کافر قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو. یہ اصل کے اعتبار سے ہے جب عوارض کا دخل نہ ہو. وَإِن كَانَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِسَبَبِ الْعَارِضِ لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ، اگرچہ بعض مواضع کے اندر، بعض جگہوں کے اندر عارض کی وجہ سے یہ قطعی ہونے کا فائدہ نہیں دیتا، عارض کوئی پیش آ جاتا ہے، کل اجماع سکوتی، یہ جیسے کہ اجماع سکوتی ہے لقولہ تعالی. اب دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، حکم کیا ذکر کیا؟ کہ اجماع یقین کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا، بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بنا اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطاً، عادل امت بھائی، وسط کس معنی میں؟ عادل کے معنی میں. ہاں، اور اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. قیامت کے روز جب مجرم اپنے جرم کا انکار کریں گے گزشتہ امتوں والے، تو اس موقع پر گواہ، وہ کہیں گے گواہ طلب کریں گے، تو ہماری امت کو گواہ کے طور پر، اس امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. وہ کہیں گے یہ لوگ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے خلاف کیسے گواہ بن سکتے ہیں بھائی؟ امت والوں سے کہیں گے کہ تم کیسے ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو، تم تو اس وقت تھے ہی نہیں. وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ خبر دی تھی کہ تم لوگوں کے پاس پیغمبر آئے تھے اور پھر تم نے ان کی دعوت کا انکار کیا بھائی، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے اور ان کی ہر خبر یقینی ہے، ان کی ہر خبر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جس وقت وہ انکار کر رہے ہوں گے اپنے پاس انبیاء کے آنے کا بھائی، تو یہ گواہی دیں گے اس پر. تو اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. وصفهم بالوصفیت، اللہ نے موصوف کیا ہے ان کو کس کے ساتھ؟ وسط ہونے کے ساتھ. وہی العدالت, اور یہ عدالت ہے. فیکون اجماعهم حجتن, تو پس ان کا اجماع حجت ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی جب یہ عادل امت ہے, قابل اعتماد ہے, تو پھر ان کا اجماع حجت ہوگا. بھائی وکذا قوله تعالی, اور اسی طرح اللہ تعالی کا یہ قول, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہو لوگوں کی طرف. والخیریت انما یکون باعتبار کمالہم فی الدین, اور بہتر ہونا جو ہے یہ دین کے اندر کامل ہونے کے اعتبار سے ہوگا. دین کے اندر کمال کے اعتبار سے یہ ہوگا, یہ بہتر ہونا. فیکون اجماعهم حجتن, تو ان کا اجماع کیا ہے؟ حجت ہے. بھائی دین کے اندر جب یہ ان کو بہترین قرار دیا گیا, اور کس اعتبار سے بہترین؟ دین کے اندر کمال کے اعتبار سے, تو لہذا دین کے معلوم ہوا, دین کے معاملات میں ان کی بات کیا ہوگی؟ حجت ہوگی. بھائی اجماع. بھائی وَقَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے پیغمبر کی بعد اس کے جبکہ ظاہر ہو گئی اس کے لیے ہدایت, ایک شخص کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی, سیدھا راستہ اس کے سامنے کھل کر سامنے اس کے آ گیا, اور اس کے بعد پھر وہ پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور پیروی کرتا ہے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی, مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اور چیز کی پیروی کرتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں, نولیہ ما تولا, ہم اسی کے سپرد کر دیں گے اسے جس طرف وہ پھرا ہے, ہم اسی راہ پر ڈال دیں گے اس کو جس طرف وہ پھر گیا ہے. وہ پیغمبر کی مخالفت پر آیا ہے, مسلمانوں کے راستے کو جس نے چھوڑ دیا ہے, ہم بھی اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے جس طرف وہ پلٹ گیا ہے, پھر گیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, ونصلیہ جہنم, اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. بھائی اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. تو دیکھیے شارع فرما رہے, فجعلت مخالفت المؤمنین مثل مخالفت الرسول, مومنین کی مخالفت کو رسول کی مخالفت کی طرح قرار دیا گیا. فیکون اجماعهم کخبر الرسول حجتا, تو ان کا اجماع بھی خبر رسول کی طرح حجت ہوگا. بھائی دیکھیے اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں, اور جو کوئی پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے جب اس کے لیے سیدھا راستہ کھل چکا اس کے سامنے آ چکا, اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرتا ہے, تو ہم بھی اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس پر وہ جس کی طرح وہ پھر گیا ہے, جس پر وہ چل دیا ہے, اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی مخالفت حرام ہے, پیغمبر کی مخالفت حرام ہے, اور یہاں دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. بھائی اور پیغمبر کی مخالفت حرام ہے, اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ مومنین کے راستے کے علاوہ کی جو پیروی کرتا ہے, یعنی جو مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے, مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے, اس کا عطف کیا گیا من یشاقق الرسول پر. بھائی اور وہ حرام تھا, معلوم ہوا یہ بھی حرام ہے, معلوم ہوا یہ بھی حرام ہے. حرام جس طرح پیغمبر کی مخالفت حرام, اسی طرح تمام مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنا بھی حرام ہے. اور جیسے اس کی سزا جو ہے وہ جہنم میں ڈالنا ہے, اسی طرح اس کی سزا بھی کیا ہے؟ جہنم میں ڈالنا ہے. بھائی تو معلوم ہوا کہ خلاف اجماع یہ کیا ہے؟ حرام. معلوم ہوا اجماع حجت ہے. بھائی اجماع کیا ہے؟ حجت ہے, اور اس کی مخالفت حرام ہے. یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے, جس طرح پیغمبر کا کلام یقین کا فائدہ دیتا ہے. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں فیقون اجماعهم کا خبر الرسول حجتا قطعیتا، تو پس مسلمانوں کا اجماع بھی خبر رسول کی طرح قطعی حجت ہے. وامثاله اور اس کے مثل اور آیتیں جو ہیں، وقد ضل بعض المعتزله والروافض، اور تحقیق گمراہ ہوئے بعض معتزلہ اور روافض یعنی شیعہ، فقالوا پس انہوں نے کہا ان الاجماع ليس بحجت، ان کے اجماع حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لان كل واحد منهم يحتمل ان يكون مخطئا، اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں یہ احتمال ہے کہ وہ خطا کرنے والا ہو، فقد الجميع، تو اسی طرح سب ہیں. بعض معتزلہ اور شیعہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اجماع کس چیز کا نام ہے؟ تمام مجتہدین کی رائے کا متفق ہو جانا، اور ہر مجتہد کی رائے میں غلطی کا بھی احتمال، تو سب کی رائے اکٹھی ہو گئی تو اس میں بھی اسی طرح غلطی کا احتمال ہے. لیکن شارع آگے فرماتے ہیں ولا یدرون قوت الحبل المؤلف من الشعرات، لیکن وہ نہیں جانتے اس رسی کی طاقت جو مرکب ہو بہت سے بالوں سے. بھئی ایک تو ہو بال تو ٹھیک ہے کمزور ہے، یا ایک دھاگا کہہ لیں، ایک دھاگا تو کمزور ہے، لیکن یہی جب سینکڑوں ہزاروں دھاگے مل جائیں تو ایک بڑی مضبوط رسی بن جاتی ہے. بھئی تو یہاں بھی اسی طرح ایک رائے میں ٹھیک ہے غلطی کا احتمال تھا، دو میں تھا، لیکن جب سب کی رائے متفق ہو گئیں تو پھر ایک مضبوط رسی کی طرح ایک قوی دلیل بن گئی، معلوم ہوا یہی حق ہے. بھائی سمجھ میں آیا، رسی کی طرح جسے اب توڑا نہیں جا سکتا. وہ امثال ہو اور اس کے مثل، ثم انہم اختلفوا فی ان الاجماع هل یشترط فی انعقاده ان یکون له داع مقدم علیہ من دلیل ظنی او ینعقد فجأة بلا دلیل باعث علیہ بالالہام. پھر کہہ رہے ہیں آگے علماء نے اختلاف کیا ہے بھائی کہ کیا اجماع کے لیے کسی داعی کا ہونا ضروری ہے یا داعی کا ہونا ضروری نہیں. داعی وہ چیز جو بلانے والی ہو، وہ چیز جو لے جانے والی ہو اجماع کی طرف، اجماع تک پہنچانے والی ہو. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسئلے پر تمام مجتہدین کی رائے متفق ہو جانا. تو ہر مجتہد نے جو رائے دی کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے، کیا یہ کسی دلیل ظنی کی وجہ سے ہوگا یا اچانک اللہ نے سب کی رائے اس طرح بنا دی؟ بھائی تو بعض کہتے ہیں کسی کوئی دلیل ظنی نہیں، بلکہ یہ دلیل ظنی کا ہونا ضروری نہیں، بس اللہ اچانک کیا کر دیں گے دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، سب کی رائے متفق ہو جاتی ہے ایک مسئلے پر. لیکن صحیح قول یہی کہ یہ اس میں دلیل ظنی ہوتی ہے ہر مجتہد کے پاس. ہر مجتہد کہہ رہا ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے، یقیناً اس کے پاس کوئی دلیل ظنی ضرور ہوگی، یعنی خبر واحد یا قیاس. خبر واحد یا مجتہد نے جو کہا یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس کے پاس کیا ہوگی؟ کوئی دلیل ہوگی، یا تو وہ کیا ہوگی؟ خبر واحد. اور خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ تو نہیں دیتی. تو یا تو اس کے بعد خبر واحد ہوگی یا کیا دلیل ہوگی؟ قیاس. تو اسی طرح سب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تھی، وہ جو دلیل ظنی تھی وہ جو ہر ایک کے پاس اپنی اپنی، وہ داعی ہوئی، وہ پہنچانے والی ہوئی، بلانے والی ہوئی اس بات کی طرف کہ سب کی رائے اس مسئلے پر متفق ہو جائے، اکٹھی ہو جائے. بھائی کہتے ہیں ثم انہم مختلفوا، پھر اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ فی ان الاجماع هل یشترط فی انعقادی، کہ اجماع میں کیا شرط ہے اس کے منعقد ہونے کے لیے؟ کہ ان یکون له داع مقدم علیہ، کہ کیا اجماع کے منعقد ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا داعی ہو جو اس پر مقدم ہو، یعنی کہ من دلیل ظنی، یعنی کہ کوئی دلیل ظنی. او ينعقد فجأة بلا دلیل باعث علیہ، یا یہ کہ یہ اجماع منعقد ہو جاتا ہے اچانک بغیر کسی ایسی دلیل کے جو اس کا باعث بنے، بالالہامی، کس طریقے، کس ذریعے سے؟ الہام کے ذریعے سے، بغیر دلیل کے الہام کے ذریعے ہی منعقد ہو جاتا ہے، کیا ایسا ہے؟ اس میں اختلاف کیا، بالہام و توفیق من اللہ، اور الہام کے ذریعے اور اللہ کی طرف سے توفیق کے ذریعے، بأن يخلق الله فيهم علما ضروريا، بائیں طور کہ اللہ پیدا فرما دیتے ہیں ان میں علم ضروری، بھائی ويوفقهم لاختيار الصواب، اور ان کو توفیق دے دیتے ہیں درست ذات کے اختیار کرنے کا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کہ کیا اجماع کے، دوبارہ دیکھ لیں، صرف اب ترجمے پہ نظر رکھیں، علماء نے اس بات میں، فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ کیا اجماع جو ہے اس کے منعقد ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا داعی ہو جو اس پر مقدم ہو، یعنی کہ کوئی دلیل ظنی، یا یہ منعقد ہو جاتا ہے اچانک ہی بغیر کسی ایسی دلیل کے جو اس کا باعث بنے بوجہ الہام کے اور اللہ کی طرف سے توفیق کے. یہ منعقد اچانک منعقد ہو جاتا ہے بالہام و توفیق، اللہ کے الہام اور توفیق کی اس وجہ سے، بائیں طور کہ اللہ ان میں علم ضروری پیدا فرما دیتے ہیں اور ان کو درست بات کے اختیار کی توفیق دے دیتے ہیں. فقیل، پس کہا گیا اللہ لا یشترط له الداعی، کہ اس کے لیے کسی داعی کی شرط نہیں ہے. والاصح المختار انه لا بد له من داع على ما قال المصنف رحمه الله، اور اصح اور مختار، پسندیدہ قول یہ ہے کہ ضروری ہے اجماع کے لیے کسی داعی کا ہونا، بنا بر اس کے جو مصنف نے فرمایا آگے بھائی متن میں، تو فرماتے ہیں والداعی قد يكون من اخبار الاحاد او القياس، کہ وہ داعی کبھی اخبار احاد میں سے ہوگا یا قیاس میں سے. اما اخبار الاحاد فکا اجماعهم على عدم جواز بيع الطعام، باقی اخبار احاد جو ہے جس میں دلیل ظنی ہو، تو جیسے فقہا کا اجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض، قبضے سے پہلے گندم کی بیع کے جائز نہ ہونے پر فقہا کا اتفاق، اجماع. بھئی یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا، کوئی بھی چیز آپ خریدیں تو اس کو اس پر قبضہ کیے بغیر آگے بیچنا اس کا جائز نہیں. آپ نے عمر سے 100 من گندم خرید لی، یا آپ نے عمر سے گاڑی خرید لی، ابھی وہ چیز اس نے آپ کے حوالے نہیں کی، عقد تو ہو گیا لیکن چیز حوالے نہیں کی، آپ پہلے ہی کسی اور سے آگے عقد کر کے اسے بیچنا چاہتے ہیں، یہ جائز نہیں بھائی، یہ جائز نہیں. تو یہ کہتے ہیں اخبار احاد جس میں دلیل ہے اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں، فقہ اجماعہم علی عدم جواز بیع الطعام. طعام کا لفظ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ طعام یہ فقہ کی کتابوں میں آئے تو وہ کھانا مراد عموماً نہیں ہوتا، اس کے ذریعے کیا مراد ہوتی ہے؟ گندم بھائی، یعنی غلہ کہیں بھائی. فقہ اجماعہم علی عدم جواز بیع الطعام قبل القبض، جیسے کہ گندم کی بیع کا جائز نہ ہونا قبضے سے پہلے، اس پر جیسے ان کا اجماع ہے. وداعی الیہ قوله علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کی طرف داعی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، لا تبیع الطعام قبل القبض، تم نہ بیچو غلے کو اس پر قبضے سے پہلے. وَأَمَّا الْقِيَاسُ، اور باقی قیاس یعنی وہ اجماع جس میں داعی قیاس ہو، فَكَ اجماعِهِمْ عَلَى حُرْمَةِ الرِّبَا فِي الْأَرُوزِ، جیسے کہ اجماع ہے فقہا کا ربا کے حرام ہونے پر، فی الارز چاول میں. ارز کسے کہتے ہیں؟ چاول. یعنی چاول کے بدلے چاول بیچے جائیں، چاول کے بدلے چاول بیچے جائیں تو مساوات ضروری ہے، برابری ضروری ہے بھائی. وداعی الیہ القیاس علی الاشیاء الستتی، اور داعی اس کی طرف جو ہے وہ قیاس کرنا ہے ان 6 چیزوں پر جو حدیث میں آئی تھیں بھائی. حدیث کس طرح تھی؟ الحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضه بالفضه مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. تو یہ چھ چیزوں پر قیاس کیا. اب دیکھیے اس حدیث سے ربا کی علت نکالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے, اور علت نکالی ربا کی امام مالک رحمہ اللہ نے, اور علت نکالی امام شافعی رحمہ اللہ نے, اور علت نکالی, لیکن تینوں کی علتوں کے مطابق چاول اس میں داخل ہو رہے تھے. بھائی حدیث میں تو ذکر نہیں, حدیث میں تو وہ چھ چیزیں تھیں, لیکن تینوں کے علتوں کے مطابق چاول کی بیع چاول کے بدلے ہو تو کیا ضروری ہے؟ مساوات, ورنہ اس میں ربا لازم آئے گا. تو گویا اس پر کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا کہ ربا حرام ہے چاول میں. وفی قوله قد یکون, بھائی ماتن نے اوپر کہا وداعی قد یکون من اخبار الاحادی, کہ داعی کبھی کس میں سے ہوگا؟ اخبار. تو یہ جو قد یکون کبھی کبھار, یعنی ہمیشہ نہیں, اس میں اشارہ ہو گیا کہ داعی کبھی کتاب اللہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں وفی قوله قد یکون اشارۃ الی ان الداعی قد یکون من الکتاب ایضا, تو مصنف کے قول قد یکون میں اشارہ ہے کہ داعی کبھی کبھار کتاب اللہ سے بھی ہو سکتا ہے. کا اجماعہم علی حرمت الجدات و بنات البنات, جیسے کہ اجماع فقہا کا دادیوں نانیوں کی حرمت پر, اور وبنات البنات اور بیٹیوں کی بیٹیوں کی حرمت پر. لقوله تعالی, اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں, تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اب قرآن میں صرف امہات کا ذکر آیا اور بیٹیوں کا ذکر آیا, لیکن جدات وہ بھی اسی میں, وہ بھی ماؤں کی طرح ہیں نانیاں دادیاں وغیرہ, اور اسی طرح بیٹیوں کی یا اولاد کی اولاد جو ہے وہ بھی کس کی طرح ہے؟ اپنی اولاد کی طرح ہے, تو وہ بھی انسان پر حرام ہے. اس پر کیا ہوا؟ فقہا کا اجماع ہوا. بھائی تو یہاں دیکھیے داعی کتاب اللہ ہے. وقیل, اور کہا گیا ہے لا یجوز ذالکہ, کہ یہ جائز نہیں ہے کہ داعی کتاب اللہ ہو, یہ جائز نہیں. اذ عند وجود الكتاب والسنة المشهورة لا يحتاج الى الاجماع, اس لیے کیونکہ جس وقت کتاب اور سنت مشہورہ موجود ہو اس وقت اجماع کی حاجت نہیں, اس وقت اجماع کی حاجت نہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں, کتاب اللہ اجماع کے لیے داعی نہیں ہو سکتی, جب کتاب اللہ میں ایک چیز موجود ہے تو پھر تو اجماع کی ضرورت ہی نہیں ہے. ثم بين المصنف رحمه الله انه لا بد لنقل الاجماع اعظم من الاجماع, پھر بیان کیا مصنف نے کہ ضروری ہے اجماع کے نقل کے لیے بھی اجماع کا ہونا, اجماع کے نقل کے لیے بھی اجماع کا ہونا ضروری ہے. کیا معنی؟ بھائی دیکھیے ایک مسئلہ ہے اس پر صحابہ نے اجماع فرمایا تھا, آج ہمیں بتایا جاتا ہے صحابہ نے اس پر اجماع کیا تھا. بھائی وہ زمانہ تو صدیوں پہلے گزر چکا, تو وہ جو ان کا اجماع انہوں نے اجماع کیا تھا یہ بات ہم تک تواتر کے طریقے پر پہنچنی چاہیے. کس طریقے پر؟ تواتر کے طریقے پر پہنچنی چاہیے, پھر یہ اجماع اسی درجے کا ہوگا. بھائی ورنہ جس طرح حدیث کے روایت کرنے والے آپ نے پڑھے کہ اگر کم ہوتے جائیں گے اس میں قوت میں کمی آتی جائے گی, خبر متواتر کے بجائے پھر کیا بن جائے گی؟ خبر مشہور, یا اس سے کم کیا ہو جائے گی؟ خبر احاد ہو جائے گی. تو یہاں بھی اسی طرح اگر اجماع کے روایت کرنے والے افراد ہوئے چند تو پھر یہ خبر احاد کی طرح ہوگا, پھر یہ قطعی حجت نہ رہے گا بلکہ ظنی حجت بن جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. کہتے ہیں وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَيْنَا اِجْمَاعُ السَّلَفِ, اور جب منتقل ہو ہماری طرف سلف کا اجماع, بزرگوں کا اجماع, تو باجماع کل عصر علی نقلہ، کس طریقے پر نقل ہو ہماری طرف بزرگوں کا اجماع بھائی، باجماع کل عصر علی نقلہ، ہر زمانے والوں کے اجماع کے ذریعے اس کی نقل پر، ہر زمانے والے اس کی نقل پر کیا کر رہے ہیں، اجماع کر رہے ہیں. کان کا نقل الحدیث المتواتر، تو یہ حدیث متواتر کی نقل کی طرح ہے. فیکون موجبا للعلم، تو یہ واجب کرنے والا ہوا علم کو بھی، والعمل اور عمل کو بھی، قطعا قطعی طریقے پر، کا اجماعہم، جیسے کہ اجماع اس بات علی کون القرآن کتاب اللہ، اس بات پر اجماع کے قرآن اللہ کی کتاب ہے. وفرضیت الصلاۃ وغیرہ، اور نماز کا فرض ہونا وغیرہ بھائی. قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تواتر کے طریقے پر منقول ہے بھائی، تواتر کے طریقے پر. اسی طرح نماز کا فرض ہونا، نمازیں فرض ہیں پانچ بھائی، یہ بھی تواتر کے طریقے پر منقول ہے بھائی. وَإِذَا انتقل إلينا، تو گویا ہر زمانے والوں کا اس پر اجماع ہوتا رہا. وَإِذَا انتقل إلينا بِالْأَفْرَادِ كَانَ كَنَقْلِ السُنَّةِ بِالْآحَادِ، اور جب یہ اجماع جو ہے منتقل ہوا ہماری طرف، بِالْأَفْرَادِ، کس کے ذریعے، افراد کے ذریعے، یعنی سب کے ذریعے نہیں، اجماع کے ذریعے نہیں، یعنی تواتر کے ذریعے نہیں، بلکہ افراد کے ذریعے. کان کا نقل سنت بالآحاد، تو جیسے سنت کا نقل کرنا ہے احاد کے ذریعے، یعنی افراد کے ذریعے. فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ، پس یہ جو ہے یہ عمل کو واجب کرتا ہے نہ کہ علم کو، یعنی یقین کا فائدہ نہیں دیتا، عمل تو واجب ہوگا لیکن علم یعنی اعتقاد واجب نہیں. مثل خبر الآحاد، جیسے کہ خبر آحاد ہے. قول عبیدۃ السلمانی، اجتمع الصحابۃ علی محافظۃ الاربع قبل الظہر، جیسے کہ عبیدۃ سلمانی کا رحم اللہ کا قول ہے کہ اجتمع الصحابۃ علی محافظۃ الاربع قبل الظہر، کہ اجتماع کیے یعنی اکٹھے ہوئے صحابہ، علی محافظۃ الاربع، چار رکعتوں کی حفاظت پر، قبل الظہر، ظہر سے پہلے تمام صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اجماع کیا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتوں کی حفاظت کی جائے گی، یعنی ان کو پڑھا جائے گا، ادا کیا جائے گا، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ان کو پڑھا جائے گا بھائی، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا کسی صورت میں بھی. اب یہ خبر احاد کے درجے میں ہے، اگرچہ وہ اجماع کو نقل کر رہے ہیں لیکن ہم تک یہ کس طریقے پر پہنچا ہے، ہمیں احاد کے افراد کے ذریعے، چند کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے، اس لیے اب یہ قطعی نہ رہا. وتحریم نکاح الاخت فی عدت الاخت، اور بہن کا نکاح حرام ہونا اس کی بہن کی عدت میں. بھائی دو بہنوں کو آپ جانتے ہیں، ایک شخص کے عقد میں دو بہنوں کا جمع ہونا حرام ہے، جائز نہیں. آپ ایک بہن کے ساتھ عقد کیا ہوا تھا، اس کو اس نے طلاق دے دی، اور عدت پورا ہونے سے پہلے اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جائز نہیں ہے بھائی. جب تک ایک بہن عدت کے اندر ہے، دوسری بہن سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ عدت جو عورت گزارتی ہے تو وہ اسی خاوند کے لیے وجہ سے گزارتی ہے، اور تو گویا ابھی بھی وہ نکاح کا اثر باقی ہے بھائی، نکاح کہ وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، تو لہذا اس وقت تک جائز نہیں ہے. وہ توقید المہر بالخلوت صحیحتی، اور مہر کا پختہ ہو جانا، مہر کا پکا ہو جانا خلوت صحیحہ کی وجہ سے. بھائی خلوت صحیحہ، ایک تو مہر جو ہے صحبت کر لے، اس سے مہر پکا ہو جاتا ہے، اب اس کا دینا ضروری. اگر صحبت نہ کر سکا لیکن خلوت صحیحہ پائی گئی، تو بھی یہ کس کی طرح ہے، صحبت ہی کی طرح ہے، اور اس کی وجہ سے بھی نکاح پکا ہو جائے گا. اور خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں، جہاں پر خاوند کے لیے بیوی کے ساتھ صحبت کرنے میں کوئی مانع نہ ہو، نہ کوئی شرعن مانع ہو، نہ کوئی حسی مانع ہو، نہ کوئی طبعی کسی قسم کا کوئی مانع نہیں، تو خلوت صحیحہ پائی گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی، تو اس کی وجہ سے بھی مہر پکا ہو جاتا ہے. ولم يتعرض لتمثيله بالحديث المشهور. یہ سب مثالیں ذکر کر رہے ہیں بھائی وہ اجماع جو ہم تک کس طریقے پر پہنچے ہیں, خبر واحد کے طریقے پر. ولم یتار, اچھا بھائی متن میں انہوں نے کہا کانا کا نقل الحدیث المتواتر, اور آگے اگلی سطر میں کہا کا نقل سنت بالآحاد. ایک اجماع وہ خبر متواتر کی طرح قرار دے دیا, ایک اجماع کو خبر واحد کی طرح قرار دے دیا. خبر مشہور کو کیوں نہیں ذکر کیا کہ اجماع کس کی طرح ہوگا؟ خبر مشہور. جواب اس کا دیں گے کہ بھائی دیکھیے خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں تواتر کو نہ پہنچی تھی اور صحابہ کے بعد پھر وہ تواتر کو پہنچ گئی, لیکن صحابہ کے زمانے میں تو تواتر کے درجے کو نہیں پہنچی تھی, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر مشہور کہتے ہیں. معلوم ہوا یہاں پر یہ خبر مشہور کو جو مشہور کہہ رہے ہیں یہ صرف صحابہ کے زمانے میں یہ تواتر کو نہیں پہنچی, اور جو اجماع کی ہم بات کر رہے ہیں وہ خبر متواتر یا خبر احاد کی طرح تو ہو سکتا ہے, خبر مشہور کی طرح نہیں ہو سکتا, کیونکہ خبر مشہور میں کس کا اعتبار ہے؟ صحابہ کے زمانے کا, کہ اس میں وہ تواتر کے درجے کو نہیں پہنچی. اور یہ جو اجماع ہے, یہ جو اجماع, یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں, یہ تو ہو گئی کب؟ صحابہ کے زمانے میں یا ان کے بعد. تو صحابہ کے زمانے میں اگر اجماع ہوا ہے تو پھر صحابہ خبر حدیث میں صحابہ کے زمانے کے بعد حدیث کی کتنی قسمیں رہ گئیں؟ صحابہ کے بعد یا خبر احاد یا خبر متواتر. خبر مشہور تو وہی صحابہ کے زمانے کو, اور باقی احاد اور تواتر کو بھی آگے بھی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے بہت زیادہ ہوں, خبر مشہور جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہوں, خبر احاد جس کے روایت کرنے والے ایک یا دو یا تین افراد اس طرح ہوگا. تعریف آپ پڑھ چکے پہلے بھائی, کہتے ہیں بھائی یہ جو خبر مشہور وہ ہے جو صحابہ کے زمانے میں روایت کرنے والے کئی ہیں لیکن تواتر کے درجے کو نہیں پہنچ رہے, اور صحابہ کے بعد پھر وہ تواتر کو پہنچ گئی, لیکن صحابہ کے زمانے میں تو تواتر کے درجے کو نہیں پہنچی تھی, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر مشہور کہتے ہیں. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا, اور پھر اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرما دیے جنہوں نے اپنی ساری ساری زندگیاں اسی تحصیل علم کے اندر احادیث کے جمع کرنے کے اندر گزار دی بھائی. تو صحابہ کے تو پھر بڑے بڑے حلقے آتے, لوگ دور دور سے آتے اور احادیث سن کر لے جاتے بھائی. تو صحابہ کے زمانے کے بعد تو پھر تواتر ہی ہے بھائی. کیا ہے؟ تواتر ہی. تو یا تواتر ہے یا خبر احاد ہے, یا کیا ہے؟ خبر احاد ہے. شہرت مشہور وہ صرف کس اعتبار سے ہے؟ صحابہ کے زمانے کے اعتبار سے. خبر مشہور اس اور صحابہ کے بعد پھر وہ تواتر کو پہنچ گئی, اور یہاں اجماع ہو ہی صحابہ کے زمانے میں یا اس کے بعد رہا ہے, لہذا یہاں خبر مشہور صحابہ کے بعد تو صرف کیا تھی؟ یا خبر متواتر یا خبر احاد. تو یہاں بھی صحابہ کے زمانے کی بات کی اب بات چلے گی چونکہ نقل کے اندر, اور وہاں صرف کون سی دو قسمیں آئیں گی؟ یا وہ تواتر کے طریقے پر منقول ہوگا وہ اجماع, یا احاد کے طریقے پر. کہتے ہیں ولم یتعرض لتمثیله بالحدیث المشہور, اور مصنف پیچھے نہ پڑے حدیث مشہور کے ساتھ مثال ذکر کرنے کے. اذ لا فرق بینہ وبین المتواتر الا بعدم اشتہارہ فی قرن الصحابہ, اس لیے کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے متواتر کے اندر, خبر مشہور کے درمیان اور خبر متواتر میں, کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے خبر مشہور اور خبر متواتر کے درمیان. الا بعدم اشتہارہ فی قرن الصحابہ, مگر مشہور نہ ہونا صحابہ کے زمانے میں، یہی صرف فرق ہے۔ وہذا لم یستقم ہاہنا، اور یہ یہاں پر درست نہیں رہتا، لئن الاجماع لم یکن فی زمن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کیونکہ اجماع حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، وانما یکون فی زمن صحابتی، اور وہ کس وقت ہوگا؟ وہ صرف صحابہ کے زمانے میں ہوا، فبعدہ لیس الا احاد او متواتر، اور اس کے بعد تو یا صرف احاد ہی یا متواتر۔ ثم ہوا علی مراتب، پھر یہ اجماع کئی درجوں پر ہے، ایل اجماع فی نفسہ مع قطع النظر عن نقلہ له مراتب فی القوۃ والضعف والیقین والظن، یعنی یہ جو اجماع ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، قطع نظر اپنی نقل کے، ایک تو نقل کے اعتبار سے اجماع کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا یا ظنی ہوگا کہ روایت کرنے والے اس اجماع کو کم ہوں گے یا زیادہ، لیکن نقل سے قطع نظر اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اجماع کے کئی مرتبے ہیں، کئی درجے ہیں، اس کے کئی مراتب ہیں، فی القوتی والضعفی والیقینی والظن، قوت اور ضعف میں، یقین اور ظن میں۔ فالاقوى اجماع الصحابۃ نصا، پس سب سے قوی جو ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے، نصا صراحتا، جس میں تصریح کر دیں بھائی، مثل ان یقولا، مثال کے طور پر کہ یوں فرما دیں صحابہ جمیعا، سب کے سب، اجمعنا علی کذا، ہم نے اس پر اجماع کر لیا، تو یہ صراحتن اجماع ہوا، اور یہ سب سے قوی قسم ہے اجماع کی۔ فَإِنَّهُ مِثْلُ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، بس بے شک یہ آیت اور خبر متواتر کی طرح ہے، حَتَّى يُكَفَّرَ جَاحِدُهُ، یہاں تک کہ اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا۔ وَمِنْهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی کی میں سے ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اجماع، تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، معلوم ہوا آپ کی خلافت پر سب کا اجماع ہو گیا۔ اب جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ثم الذي نفى البعض وسكت الباقون، اور پھر وہ اجماع کہ جس میں بعض نے صحابہ نے تو تصریح کی اور وسکت الباقون اور باقی خاموش رہے، انہوں نے سکوت کیا، من الصحابۃ صحابہ میں سے، وہو المسمى بالاجماع السکوتی، اور اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ ولا یکفر جاحدہ، اور اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ وان کان من الادلۃ القطعیہ، اگر یہ بھی ادلہ قطعیہ میں سے ہے، یہ بھی قطعی دلیل، لیکن چونکہ اس میں فقہا کا اختلاف آیا ہے جیسے پہلے ذکر ہو چکا، اس وجہ سے اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ ثم اجماع من بعدہم، پھر اجماع ان لوگوں کا جو صحابہ کے بعد ہیں، یہ تیسرے درجے کا اجماع ہے۔ اے بعد الصحابۃ من اہل کل عصر، صحابہ کے بعد ہر زمانے والوں میں سے، علی حکم، ایسے حکم کے اندر اجماع صحابہ کے زمانے کے بعد والوں کا، علی حکم، ایسے حکم پر، لم یظہر فی خلاف من سبقہم، کہ اس کے اندر ظاہر نہ ہوا ہو خلاف من سبقہم، کیا ظاہر نہ ہوا ہو؟ خلاف من سبقہم، وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا اختلاف، صحابہ کے زمانے کے بعد والوں کا کسی بات پر، کسی حکم پر اکٹھے ہو جانا، اور وہ حکم ایسا ہو کہ اس میں پہلوں کا یعنی صحابہ کا اختلاف ظاہر نہ ہوا ہو، صحابہ کا اختلاف یعنی صحابہ کے اس میں دو قول نہ آئے ہوں۔ من الصحابتی، یعنی کہ صحابہ، فہو بمنزلت الخبر المشہوری، پس یہ اجماع جو ہے خبر مشہور کے درجے میں ہے، یفید الطمانین تدون الیقینی، طمانین میں بتلا چکا ہوں پاکزم میں کے ساتھ، یہ اطمینان کا فائدہ دیتا ہے یہ اجماع، نہ کہ یقین کا۔ ثم اجماعهم علی قول سبقهم فیہ مخالف، پھر اجماع کر لینا ان لوگوں کا یعنی بعد والوں کا، علی قول، ایسے قول پر، سبقهم، جو سبقہم فیہ مخالف، ان کے جس میں پہلے کوئی مخالف قول گزرا ہے، کیا گزرا ہے؟ یا مخالف قول یا مخالفت کرنے والا، بھائی پہلا درجہ ہے صحابہ جس بات پر صراحتاً اجماع کر لیں، دوسرا درجہ ہے جس میں بعض صحابہ تصریح کریں اور بعض سکوت کریں. تیسرا درجہ ہے کہ کسی زمانے صحابہ کے زمانے کے بعد والے کسی ایسے حکم پر متفق ہو جائیں جس میں صحابہ کا اختلاف نہیں. چوتھی قسم ہے کہ ایسی حکم پر بعد والے متفق ہو جائیں جس میں صحابہ میں اختلاف تھا. دو قول تھے اس کے اندر ان کے. یہ معنی ثم اجمعهم على قول سبقهم فيه مخالف, پھر ان کا اجماع کر لینا ایسے قول پر کہ پہلے ہوا ہے اس میں کوئی مخالف. یعنی اختلفوا اولا على قولین, یعنی اختلاف کیا تھا ان صحابہ نے پہلے دو قولوں پر. ثم اجمع من بعدهم, پھر اجماع کیا انہوں نے جو ان کے بعد تھے. على قول واحد, کسی ایک قول پر. فهذا دون الكل, تو یہ سب سے نیچے درجے کا ہے. فہو بمنزلت خبر الواحد, تو یہ خبر واحد کے درجے میں ہے. یوجب العمل دون العلم, یہ علم عمل کو واجب کرتا ہے نہ کہ علم کو, یعنی عمل واجب ہے اعتقاد واجب نہیں. ویکون مقدما علی القیاس خبر الواحد, اور یہ قیاس پر مقدم ہوگا جیسے کہ خبر واحد ہے. والامۃ اذا اختلفوا فی مسئلۃ فی ای عصر, اور امت جو ہے جب وہ اختلاف کرے کسی مسئلہ میں کسی بھی زمانے میں, کسی مسئلہ میں کسی بھی زمانے میں, فی ای عصر کانا, وہ امت جب اختلاف کرے فی مسئلہ کسی مسئلہ میں, فی ای عصر کانا, جس زمانے میں بھی ہو. علی اقوال, چند اقوال پر, کس پر؟ بھائی کسی بھی زمانے کے مجتہدین جب ایک چیز کے اندر اختلاف کر لیں اور اس میں ان سے ایک کے بجائے دو یا تین قول آ جائیں. کتنے قول آ جائیں؟ کسی زمانے والے فقہا سارے جو تھے انہوں نے ایک مسئلے میں اختلاف کیا اور ان سے دو قول ملتے ہیں, بات کی رائے ایک طرف ہے بات کی رائے دوسری, یا تین قول ملتے ہیں کہ بات کی رائے یہ تیسرا قول ہے. تو بعد والے یاد رکھو ان تین میں سے کسی ایک پر تو اجماع کر سکتے ہیں, چوتھی شق اختیار نہیں کر سکتے, چوتھا قول اختیار نہیں کر سکتے. کیونکہ جب اس پچھلے زمانے والوں سے ایک مسئلے میں دو قول آئے ہیں یا صرف کتنے آئے ہیں تین, چل دو والی صورت بنا لیں, ایک زمانے والے کو کہا ان سے صرف دو قول آئے ہیں اس مسئلے کے بارے میں, معلوم ہوا ان کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ یہاں دو ہی صورتیں ہیں تیسری کوئی صورت نہیں ہے بھائی. اور اگر تین آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا اس پر اجماع ہو گیا کہ یہاں تین ہی صورتیں ممکن ہیں, چوتھی کوئی صورت ممکن نہیں, وہ باطل ہے, اگر ہے بھی تو باطل ہے. یہ معنی ہے کہ امت جب اختلاف کرے علی اقوال, چند اقوال پر, کان اجماع منہم, تو یہ ان کی طرف سے اجماع ہوگا. علی ان ما عداها باطل, ان کے اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اقوال باطل ہیں. ولا يجوز لمن بعدهم احداث قول آخر, اور جائز نہیں ہے ان کے بعد والوں کے لیے احداث قول آخر, کوئی نیا قول پیدا کر لینا بنا لینا. کما فی الحامل المتوفى عنها زوجها, جیسے کہ وہ حاملہ کے وفات پا چکا ہے اس سے اس کا خاون, اسے چھوڑ کر اس کا خاون کا انتقال ہو چکا. قیل تعتد بعدت الحامل, کہا گیا ہے کہ یہ عدت گزارے گی حاملہ کی عدت. وقیل بأبعد الأجلين, اور کہا گیا ہے کہ دو مدتوں میں سے لمبی مدت جو ہے وہ عدت گزارے گی. بھائی عدت جو ہے یہ مسئلہ پیچھے بیان ہو چکا, جس کے خاوند کا انتقال ہو جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے. اور دوسری جگہ حاملہ کی عدت بیان ہوئی کہ اس کی عدت وضع حمل ہے. تو لہذا آپ نے پڑھا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کی عدت وہ وضع حمل ہی ہے, کیونکہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے, اور جس آیت میں چار ماہ دس دن کا ذکر ہے وہ پہلے, تو اس سے معلوم ہوا کہ حاملہ کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل, جب وہ حمل کو جنم دے دے. جبکہ بعضوں نے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ دو عدتوں میں سے جو لمبی ہوگی وہ اسے گزارنا پڑے گی. اگر وضع حمل جلدی ہو گیا چار ماہ دس دن سے پہلے تو پھر یہ چار ماہ دس دن پورے کر لے, اور اگر وضع حمل اس سے مؤخر ہوا چار ماہ دس دن کے بعد تو وہ ولی عدت شمار ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا یہاں تیسرا قول اختیار کرنے کی گنجائش نہیں. تیسرا کیا قول؟ مثلا کوئی کہتا ہے کہ وہ چار ماہ دس دن ہی گزارے گی, وہ جو عدت وفات ہے وہ ہی گزارے گی ہر حال میں. وہ بھائی یہ تو تیسرا قول آ گیا, پہلے دو قول تھے انہی میں سے ایک پر کو اختیار کیا جا سکتا ہے, تیسرے کی طرف نہیں جا سکتے. یا تو وضع حمل کو عدت قرار دینا پڑے گا یا دو عدتوں میں سے جو لمبی ہو اس کو, اور وہ طے تو نہیں ہے اب عدلت کوئی بھی ہو سکتی ہے ان دونوں میں سے بارہ جو بھی لمبی ہوئی. اور تیسرا قول اگر یہ کہا جائے عدت وفات تو یہ تو تیسرا قول ہو گیا, یہ صحیح نہیں. تو کہتے ہیں ولا يجوز ان تعتد بعدت الوفات, اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عدت گزارے وفات والی, اذا لم يكن ابعد الاجلين, جبکہ وہ دو مدتوں میں سے لمبی نہ ہو. وقیل هذا في الصحابه خاصه, اور کہا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر صحابہ ہی میں ہے. یعنی یہ جو ہم نے کہا نا اگر پہلوں نے دو قول کیے تھے تو بعد میں تیسرا قول نہیں کیا جا سکتا, تیسرا قول باطل ہوگا. مصنف نے تو اوپر بتایا تھا سب کسی بھی زمانے میں, جب پچھلے زمانے کسی بھی زمانے والے پچھلے زمانے والے جب دو قولوں پر جمع ہو جائیں تو بعد والے کسی تیسرے قول کو اختیار نہیں کر سکتے. تو بعضوں نے کہا ہر زمانے کی بات نہیں, یہ صرف صحابہ کے اندر ہے. صحابہ اگر دو پر اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے تیسرا قول باطل, اگر وہ تین پر جمع ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے چوتھا قول باطل. وقیل هذا في الصحابة خاصة, اور کہا گیا ہے یہ صحابہ کے اندر ہے خاص طور پر. اي بطلان القول الثالث في الصحابة فقط, یعنی تیسرے قول کا باطل ہونا یہ صرف صحابہ کے بارے میں ہے. فإنهم إن اختلفوا على قولين, اسی کیونکہ اگر صحابہ اختلاف کریں دو قولوں پر, كان اجماعا على بطلان القول الثالث, تو یہ اجماع ہوگا تیسرے قول کے باطل ہونے پر. دون سائر الامت, نہ کہ ساری امت. بھائی ولكن الحق ان, لیکن حق جو ہے کہ ان بطلان القول الثالث مطلق يجري في اختلاف كل عصر, کہ تیسرے قول کا باطل ہونا یہ مطلق ہے, یہ جاری ہوگا ہر زمانے کے اختلاف میں. وهذا يسمى اجماعا مركبا, اور اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں. لانه نشا من اختلاف قولين, اسی کیونکہ یہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ دو قولوں کے اختلاف سے یہ اجماع, یہ اجماع مرکب ہے. اجماع مرکب وہ ہوا اقسام, اور یہ کئی قسم پر ہے. قسم منہا یسمى بعدم القائل بالفصل, ان میں سے قسم وہ ہے جسے عدم, جسے کیا کہتے ہیں؟ عدم القائل بالفصل. بھائی عدم القائل بالفصل اس کو سمجھ لیں. ادھر دیکھیے بھائی, دیکھیے ایک یہ مسئلہ ہے اور ایک یہ مسئلہ ہے, الگ الگ مسئلے ہیں. مثلا پہلا مسئلہ ہے منت کے بارے میں, دوسرا مسئلہ ہے بیع کے بارے میں, دو الگ الگ مسئلے. تو یہ دو مسئلے ہیں, پہلا مسئلہ ہمارے نزدیک ثابت ہے, اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی ہمارے نزدیک ثابت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں میں سے ایک بھی نہیں ثابت, نہ پہلا ثابت نہ دوسرا ثابت. تو یہاں پر معلوم ہوا صرف دو ہی قول ہیں. کتنے قول ہیں؟ دو ہی قول ہیں. یا تو ایک فریق, یا تو ایک قول یہ کہ دونوں ثابت, دوسرا قول یہ کہ دونوں ثابت نہیں, تیسرا قول کوئی نہیں ہے کہ ایک مسئلہ ان میں سے ثابت ہو اور ایک مسئلہ ثابت نہ ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں عدم القائل بالفصل. یعنی ہم یوں کہتے ہیں اگر یہ پہلا مسئلہ منت والا یوں ہے, یہ ثابت ہے, تو آپ کو ماننا پڑے گا دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہے. اگر پہلا ثابت ہے تو دوسرا بھی ثابت ہے, اور اگر پہلا ثابت نہیں تو دوسرا بھی ثابت نہیں, کیونکہ ان میں فصل کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. ان دونوں میں فصل کا, جدائی کا کوئی بھی قائل نہیں کہ ایک ثابت ہو اور دوسرا ثابت نہ ہو, ایسا نہیں ہے. اگر ایک ثابت ہے تو دوسرا بھی ثابت ماننا پڑے گا, اور اگر ایک ثابت نہیں تو ماننا پڑے گا دوسرا بھی ثابت نہیں, کیونکہ تیسرا قول ہی کوئی نہیں کہ ایک ثابت ہو اور ایک ثابت نہ ہو. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا اگر ایک مسئلہ ثابت ہے تو دوسرا بھی ثابت ہے, کیونکہ ان میں فصل کا کوئی بھی قائل نہیں, ان میں جدائی کا کوئی بھی قائل نہیں. جس فریق کے نزدیک ایک ثابت ہے دوسرا بھی ثابت ہے, اور اگر ان میں سے ایک ثابت نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ دوسرا بھی ثابت نہیں ہے, کیونکہ ان میں فرق کا اور جدائی کا کوئی بھی قائل نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے عدم القائل بالفصل, یعنی دونوں میں فصل کا, فرق کا, جدائی کا کوئی بھی قائل نہیں. جس کے نزدیک ثابت ہیں دونوں ثابت ہیں, جس کے نزدیک نہیں ثابت دونوں نہیں ثابت, تیسرا قول نہیں کہ ایک ثابت ہو اور ایک ثابت نہ ہو. اور یاد رکھیے پھر یہ ایک مسئلہ بالکل الگ ہے, دوسرا بالکل الگ ہے, دونوں کی علت, اس میں پھر دو احتمال ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں مسئلے ہیں تو الگ الگ لیکن بنیاد ان کی ایک ہی ضابطے پر ہے, تو دونوں کی بنیاد یا ایک ہی ضابطے پر ہوگی یا الگ الگ ضابطوں پر ہوگی. اگر ایک ہی ضابطے پر دونوں کی بنیاد ہو تو پھر یہ معتبر ہے, یہ حجت ہے. اگر الگ الگ ضابطوں پر بنیاد ہو تو یہ حجت نہیں ہے. کس طرح؟ دیکھیے مثلا پہلا مسئلہ ہے منت کا, دوسرا مسئلہ ہے بیع کا. آپ نے پڑھا ہے نہیں کے اندر کہ افعال دو قسم پر ہیں, ایک فعل شرعی ہے ایک فعل حسی. فعل حسی وہ ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے اس کا جو معنی سمجھا جاتا تھا, شریعت کے آنے کے بعد بھی اس کا وہی معنی کیا جاتا ہے, شریعت نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. جیسے زنا, زنا پہلے بھی کہتے تھے محل حرام میں وطی کرنا, اور اب بھی کس کو کہتے ہیں؟ محل حرام میں وطی کرنا. اور ایک وہ مسئلہ جس کے اندر شریعت نے جس کی تاریخ میں تبدیلی پیدا کر دی, مثلا بیع. بیع پہلے صرف مبادلت المال بالمال کو کہتے تھے, مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کر لینا. شریعت نے اس میں ترازی کی قید لگا دی, ترازی, باہمی رضامندی بھی ضروری ہے دونوں کی, اور نیز اور بھی کئی شرائط لگا دی جو آپ بیع میں پڑھ چکے کہ سمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے, مبیع کا پتہ ہونا چاہیے کیا چیز ہے, وغیرہ وغیرہ. بھائی تو شریعت نے بیع کے اندر یہ چیزیں ان کی قیدیں بڑھا دیں اور یہ پہلے معلوم نہیں تھیں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل شرعی. یعنی شریعت نے ہمیں بتایا اس فعل کا, پہلے تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا, ہم اس کو غلط سمجھتے رہے تھے, تو یہ فعل شرعی ہے. اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے, وصف کے اعتبار سے ناجائز ہوتا ہے. فعل حسی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے بھی جائز نہیں, وصف کے اعتبار سے بھی جائز نہیں, لیکن فعل شرعی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز, وصف کے اعتبار سے ناجائز. تو ضابطہ کیا ہوا؟ فعل شرعی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے, وصف کے اعتبار سے جائز نہیں. چنانچہ یہاں دو مسئلے تھے, مثلا پہلا مسئلہ تھا منت کا, دوسرا مسئلہ تھا بیع کا. منت کا مسئلہ یہ تھا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن کی منت ماننا, یعنی یوم الاضحیٰ کے دن کوئی شخص روزے کی منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یوم الاضحیٰ والے دن روزہ رکھوں گا. کس چیز کی منت مان رہا ہے؟ روزے کی. اور روزہ فعل شرعی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا روزہ فجر سے لے کر مغرب تک ہوا کرتا ہے. صوم تو مطلق امساک کا نام تھا, اور پھر شرائط شریعت نے ذکر کی کن کن چیزوں سے رکنا ہے. سورہ سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو لہذا روزے کے بارے میں دوسرا مسئلہ کس کا تھا؟ بیع. اچھا پہلے بات منت والی سن لیں. تو منت کے بارے میں ایک شخص روزے کے بارے میں منت مانگتا ہے, کس دن منت؟ کس دن کی؟ یوم الاضحیٰ قربانی والی عید کے دن کی. تو اب یہ منت کس چیز کی مان رہا ہے؟ روزے. اور روزہ فعل شرعی ہے یا فعل حسی؟ فعل شرعی. اور قربانی والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے, نہیں آئی ہے. تو نہیں کس میں آئی؟ فعل شرعی میں. اور فعل شرعی میں نہیں آئے تو یہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ یہ ذات کے اعتبار سے جائز، وصف کے اعتبار سے جائز نہیں. معلوم ہوا یہ روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز، وصف کے اعتبار سے جائز نہیں. لہذا اس کی جب یہ جائز ہے ذات کے اعتبار سے تو منت بھی صحیح. منت صرف منت کی بات ہو رہی ہے، منت صحیح. ہاں بعد میں اس دن رکھنا نہیں چاہیے، پھر بعد میں قضا کر لے اس کی بھائی، لیکن منت تو ایک جائز چیز کی مان رہا ہے یا غیر ناجائز چیز کی؟ جائز. لہذا ہمارے نزدیک یہ منت صحیح ہے. امام شافعی رحم اللہ کے فرماتے ہیں کہ فعل شرعی کے اندر نہیں آئے تو وہ حرام لعینی ہی ہوتا ہے، یعنی وہ ذات کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہوتا، وصف کے اعتبار سے بھی جائز نہیں. لہذا یہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ ذات کے اعتبار سے بھی جائز نہیں اور وصف کے اعتبار سے بھی جائز. لہذا اس کی منت ماننا بھی ٹھیک نہیں، ناجائز چیز کی منت ہی سرے سے ٹھیک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جائز چیز کی منت منت صحیح ہے، رکھے نا اس دن روزہ، بعد میں قضا کر لے. سورج سمجھ؟ تو دیکھیے یہ جو اس مسئلے میں اختلاف آیا کس ضابطے پر آیا؟ کہ ہمارے نزدیک فعل شرعی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے، وصف کے اعتبار سے ناجائز. ان کے نزدیک ذات کے اعتبار سے ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ ناجائز ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ تھا بیع کا، مثلا بیع فاسد، اس سے منع کیا گیا ہے کہ بیع میں شرط نہ لگاؤ. کئی صورتیں ہیں نا اس میں، جو مثلا کوئی شرط لگا دیتا ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے تو یہ بیع فاسد ہے، اور تو اس سے منع کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اور بیع فعل شرعی، بیع اور اس بیع فاسد سے منع کیا گیا، تو فعل شرعی سے منع کیا گیا، اس میں نہیں آ گئی، تو یہ نہیں تقاضا کرتی ہے کہ یہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے جائز، وصف کے اعتبار سے ناجائز. جب ذات کے اعتبار سے جائز ہے تو یہ ملکیت کا فائدہ دے گی. یہ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ذات کے اعتبار سے جائز نہیں ہے تو یہ ملکیت کا فائدہ بھی نہیں دے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک مسئلہ ہے منت والا اور ایک مسئلہ ہے بے والا، لیکن دونوں ایک ہی ضابطے پر متفرع ہو رہے ہیں. کون سا ضابطہ؟ کہ فعل شرعی میں نہیں آئے تو ہمارے نزدیک وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے، وصف کے اعتبار سے ناجائز، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ذات کے اعتبار سے ہی ناجائز ہوتا ہے. تو یہ والا یہاں پر عدم القائل بالفصل یہ معتبر ہے، حجت ہے، کہ ایک مسئلہ اگر اس طرح ہے تو دوسرا مسئلہ بھی اسی طرح ہے. منت والا مسئلہ اگر اس طرح مانتے ثابت ہے تو دوسرا بھی ثابت ہے، اسی کیونکہ دونوں کی بنیاد ایک ہی قانون پر ہے. اگر ایک ثابت ہوا، معلوم ہوا قانون اسی طرح ہے، تو دوسرا بھی ثابت. اور اگر ایک ثابت نہیں ہے تو اس کی بنیاد جس قانون پر تھی اسی قانون پر دوسرے کی بھی بنیاد ہے، معلوم ہو وہ بھی ثابت نہیں، کیونکہ دونوں میں فصل کا قائل کوئی بھی نہیں ہے. تو جہاں دونوں کی بنیاد ایک ہی قانون پر ہو وہاں پر تو عدم القائل بالفصل یہ حجت ہے، اور اگر دونوں کی بنیاد الگ الگ قوانین پر ہو، منت والا مسئلہ کوئی اور ہے، کوئی اور صورت ہے، وہ اس کا ضابطہ الگ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا تھا، بیع والا مسئلہ کوئی اور ہے جس کی بنیاد کسی اور ضابطے پر ہے، تو یہاں پر یہ حجت نہیں، کیونکہ ایک مسئلے کے ثابت ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ بھی ثابت. کیونکہ ایک مسئلہ ثابت ہوگا تو اس کا قانون معلوم ہوا قانون اسی طرح ہے، دوسرے کا تو الگ قانون ہی الگ ہے، تو ایک کے ثابت ہونے سے دوسرا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا یہ جو اجماع جو بیان کیا اس کی ایک قسم عدم القائل بالفصل، یہ کس وقت حجت ہے؟ جب دونوں مسئلوں کی بنیاد ایک ہی قانون پر ہو. وقد بینها صاحب التوضیح بما لا يتصور المزید علیہ، اور تحقیق اس کو بیان کیا ہے، یعنی عدم القائل بالفصل اجماع کی یہ جو قسم ہے اس کو بیان کیا ہے صاحب توضیح نے، بما لا يتصور المزید علیہ، اس طور پر کہ تصور نہیں کیا جا سکتا اس پر زیادتی کا، یعنی اس سے زائد تفصیل کا تصور نہیں ہو سکتا جتنی وضاحت انہوں نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی. وعندی، اور میرے نزدیک، ان ھذا الاصل هو المنشأ لانحصار المذاہب فی الاربعہ، یہ ضابطہ یہی بنیاد ہے لانحصار المذاہب فی الاربعۃ، مذاہب کے چار میں بند ہونے کی. یہ ضابطہ بھائی، یہ ضابطہ کیا اوپر ضابطہ ذکر کیا متن میں کہ ایک زمانے والے جب ایک مسئلے کے اندر دو یا تین قولوں پر اکٹھے ہو جائیں تو ان کے علاوہ کوئی نئی صورت اختیار کرنا جائز نہیں. شارح فرماتے ہیں یہی ضابطہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مذاہب کتنے میں بند ہیں، چار مذاہب ہیں بھائی، احناف کا ہے، شافعی کا ہے، مالکیہ کا ہے اور حنابلہ کا بھائی. تو یہ کہتے ہیں یہ اصل، یہ ضابطہ، یہ بنیاد ہے مذاہب کے چار میں بند ہونے کا. وبطلان الخامس المستحدث، اور پانچویں نوپید کی باطل ہونے کا، پانچویں نئے مذہب کے باطل ہونے کے یہ بنیاد ہے. ولیکن یرید علیہ، لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. اعتراض سمجھ لیں بھائی، اعتراض یہ کریں گے کہ بھائی آپ نے کہا کہ اگر اختلاف کریں دو قولوں میں، دو قولوں، دو قول مذکور ہیں، معلوم ہوا اختلاف کیا کتنے قول ہوئے، دو. یہ اختلاف یا تو بالمشافہ مراد ہوگا یا بالمشافہ مراد نہیں ہوگا. اگر بالمشافہ مراد ہے یعنی آمنے سامنے ایک ہی زمانے کے اندر، آمنے سامنے یعنی ایک زمانے کے اندر، آمنے یعنی ایک ہی زمانے کے اندر دو قول ان سے آئے ہوں گے، ایک فقیہ ایک قول ذکر کرتا ہے، دوسرا فقیہ دوسرا قول ذکر کرتا ہے، اگر یہ مراد ہے کہ بالمشافہ یعنی آمنے سامنے سے مراد یہ آمنے سامنے یہ جو یہ والا مراد نہیں، یعنی ایک زمانے میں ہے، ایک زمانے میں، تو اگر بالمشافہ آمنے سامنے ہو یعنی ایک زمانے میں ہو، اس زمانے میں دو قول آئے ہیں اور پھر بعد والے تیسرا قول نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں تو اعتراض ہوتا ہے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب بھی باطل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا زمانہ بعد کا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تو امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں بھائی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ پہلے ہے. تو اس کا مطلب ہے ان دونوں سے جب ایک مسئلے میں دو قول آ گئے، ایک احناف کی طرف سے، ایک مالکیہ کی طرف سے، ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ایک امام مالک رحمہ اللہ کا قول جب آ گیا، تو آگے آپ نے ضابطہ کیا پڑھا، بعد والوں کے لیے تیسرا قول اختیار کرنے کی گنجائش نہیں، تو پھر تو امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تو بعد میں آئے ہیں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ اور اگر آپ کا، آپ کی مراد یہ ہے کہ آمنے سامنے نہیں، یعنی عین ایک وقت میں نہیں، بس ایک زمانے میں ہو، کچھ آگے پیچھے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر یہ مراد ہے آپ کی، تو پھر تو ہمارے اختلاف کا بھی اعتبار ہونا چاہیے، بعد والوں کا بھی کیا ہونا چاہیے. وہ کوئی، اگر امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کچھ ہی بعد ہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول آتا ہے یا امام احمد ابن حنبل رحمہ، اگر وہ معتبر ہے، یعنی وہ بالمشافہ تو نہیں، بالکل آمنے سامنے ایک زمانے میں تو نہیں، لیکن ساتھ ہی ہیں تقریباً کیا ہیں، تو اگر وہ کچھ بعد میں بھی معتبر ہے تو پھر تو بعد والوں کا بھی کیا ہونا چاہیے، معتبر. ہمارا قول بھی ہو، ہم بھی اختلاف کر کے ایک نئی صورت، تیسری شق اختیار کرتے ہیں، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، جیسے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بعد میں آئے تھے اور ان کے بھی قول کا اعتبار ہے. تو اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں ولیکن یرید علیہ، لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہو ان ارید بالاختلاف، کہ اگر ارادہ کیا گیا ہے اختلاف کے ذی الاختلاف مشافہتن، آمنے سامنے کا اختلاف، فی زمان واحد ایک ہی زمانے میں، فینبغی ان یکون مذہب الشافعی و احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، کہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب جو ہے مناسب یہ ہے کہ باطلاً، پھر اس کو تو کیا ہونا چاہیے، باطل. حین اختلف ابو حنیفہ مع مالک رحمہم اللہ تعالی فی زمان واحد، جس وقت اختلاف کیا امام ابو حنیفہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ایک ہی زمانے میں، وَإِنْ اُرِيدَ بِالْاِخْتِلَافِ، اور اگر ارادہ کیا گیا ہے اختلاف کے ذریعے، عَامٌ مِنْ اَنْ يَكُونَ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، کہ عام ہے کہ وہ عام ہو اس سے کہ ایک ہی زمانے میں ہو، یعنی ایک زمانے میں ہو یا نہ ہو، ام لا یا نہ ہو، فَكَيْفَ لَا يُعْتَبَرُ اِخْتِلَافُنَا، تو کیسے اعتبار نہیں کیا جائے گا ہمارے اختلاف کا، كَمَا اعتُبِرَ اختلاف الشافعی و احمد، جیسے کہ اعتبار کیا گیا امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے اختلاف کا، جب ان کے اختلاف کا اعتبار کیا گیا تو ہمارے بھی اختلاف کا اعتبار کیا جانا چاہیے، انہوں نے نئی شق کو اختیار کیا تو ہم نئی شق کو اختیار کریں تو اس کا بھی اعتبار ہونا چاہیے۔ والجواب عنه صعب، اور اس کا سے جواب جو ہے اس اعتراض سے بڑا مشکل ہے، وقد بالغت في تحقيقه في التفسير الاحمدي، اور تحقیق میں نے بہت خوب مبالغہ کیا ہے، خوب کوشش کی ہے، في تحقيقه اس کی مسئلے کی تحقیق میں، في تفسير الاحمدي اپنی تفسیر احمدی میں، وبذلت جهدي وطاقتي فيه، اور اس میں میں نے اپنی جہد کہتے ہیں کوشش مشقت کو محنت کو، اور اس میں میں نے اپنی محنت اور طاقت اس میں صرف کی ہے، ولم یسبقنی الی مثلہ احد، اور کسی ایک نے بھی سبقت نہیں کی اس جیسی بحث کی طرف مجھ سے پہلے، یعنی مجھ سے کوئی بھی اس مسئلے کی طرف کسی نے سبقت نہیں کی، فطالعہ ان شئت، پس آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے اگر چاہیں۔ اعتراض سمجھ میں آیا بھائی، کہ آپ نے کہا تھا دو قول آ جائیں تو تیسرا قول اختیار کرنا باطل، تو اگر آمنے سامنے کا مراد ہے اختلاف تو پھر تو امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی باطل ہونا چاہیے، اور اگر آمنے سامنے کا اختلاف معتبر نہیں بلکہ کچھ تھوڑا مؤخر بھی ہو تو پھر تو ہمارے قول، ہم بھی کوئی نئی صورت اختیار کریں اس کا بھی کیا کیا جانا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے بھائی۔ بھائی یہ یوں کہا جائے کہ یہ جو اللہ نے مذاہب کو چار میں بند کیا، اس فقہا تو بہت زیادہ تھے لیکن ان چار ہی مذاہب کو اللہ نے مقبولیت نصیب فرمائی اور دنیا بھر میں یہی مذاہب پھیلے، باقی فقہا اور ان کے متبعین ختم ہو گئے، اس وقت صرف یہی چار مذاہب ہیں، یہ جو چار مذاہب ہیں یہ اللہ کے نزدیک قبولیت اور مقبولیت کی علامت ہے بھائی، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے نزدیک قبولیت اور مقبولیت کی علامت ہے کہ انہی کو اللہ نے تمام دنیا کے اندر پھیلا دیا بھائی۔ تو اس کے لیے سبب وجوہات اور توجیہات یا دلیلیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں بھائی، اس کی طرف جانے کی، بس یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے انہی چار کو پھیلایا بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔